خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبول و معروف کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے اس کی قسم ثانی کی تمام ابواب کا درس ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ کتاب جو کہ چار قسموں پر مشتمل ہے، چار اس میں قسمیں بنائی ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو دو قسمیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، آج سے ہمارا تیسری قسم کا درس شروع ہوگا، یعنی القسم الثالث کا۔ اس قسم میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے جو گفتگو کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کیا کیا چیزیں آپ کی ذات کے لیے ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ یہ کام صادر ہوں گے، ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں کہ ایسا ہونا ضروری ہے، اور کیا کیا چیزیں ممتنع یعنی ممنوع ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتے انبیاء کرام علیہ السلام سے، کیا واجب، کیا صحیح ہونا اور کیا ممتنع ہونا، اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس قسم کے اندر بیان فرمائیں گے۔ اولاً آپ نے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے تقریباً چھ آیتیں یہاں پر اس حوالے سے ذکر کی ہیں کہ آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ تمام کے تمام بشر ہیں، انسان ہیں۔ اصل میں بنیادی غلطی جو ہے وہ بہت سو سے یہ ہوتی ہے کہ اہل سنت کا وہ عقیدہ سمجھتے نہیں اور پھر اس کے بعد اہل سنت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی زبردستی عقیدہ تھوپ دینا کہ نہیں جی جو آئمہ اہل سنت ہیں وہ اس بات کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، یہ تو اعتقاد یہی رکھتے ہیں کہ یہ صرف نور ہے، تو ایسا ہے ہی نہیں۔ ہمارے جمیع آئمہ ہمیشہ سے اس بات کی صراحت کرتے ہوئے آئے ہیں، لکھتے ہوئے آئے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ بشر ہیں، جن سے بشر سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی نصوص صریحہ اس پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے بشر ہونے کا اعلان فرمایا، لہذا علی الاطلاق اگر کوئی بشر ہونے کا انکار کرے گا مطلقاً کہ ہے ہی نہیں بشر، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ قرآن کی نص صریح کا اس نے انکار کیا۔ اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اس بشری کیفیت کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے وہ امور کہ جو انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں جو ان کی شان کے لائق ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے جو آیات پیش کی اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر بنا کر بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو فرشتہ بنا کر بھیجا جاتا یا فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو اس فرشتے کے ساتھ مقاومت یعنی اس سے گفتگو، اس کے ساتھ رہنا، اس کو دیکھنا، اس کی پیروی کرنا یہ ممکن نہ رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جن سے بشر میں سے، انسانوں میں ہی سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کے ساتھ بندہ رہ سکے، ان کے رہن سہن کا مطالعہ کر سکے، ان کی پیروی کر سکے، ان سے گفتگو کر سکے، ان سے رہنمائی لے سکے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے اس پہ آیت ملاحظہ فرمانے، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، القسم الثالث فیما یجب للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما یستحیل فی حقہ او یجوز علیہ وما یمتنع او یصح من الاحوال البشریہ ان تضاف الیہ۔ قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یعنی محمد اللہ کے رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، تو اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو جو ایڑیوں کے بل پلٹا، جس نے منہ موڑ لیا، تو وہ اللہ کو کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اللہ شکر کرنے والوں کو جزا عنقریب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام پر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وعدہ پورا ہونے کے لیے، لمحہ بھر کے لیے موت طاری ہوئی، اس کے بعد پھر ان کی وہی زندگی ہے، لیکن دنیا سے ظاہری پردہ، وصال انہوں نے، انتقال انہوں نے فرمایا ہے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطاب ہوا کہ انہوں نے بھی ایک وقت تک رہنا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، جو یہ احکام لے کر آئے ہیں، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس سے پلٹنا نہیں، اس سے منہ موڑنا نہیں ہے۔ وقال اللہ تعالی ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبیشن لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے حواریوں نے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان لوگوں نے، ان میں سے تعداد نے ان کو خدا بنا ڈالا، تو واضح اعلان فرمایا کہ مسیح ابن مریم یہ رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور ان کی والدہ یہ صدیقہ تھیں، حضرت مریم یہ صدیقہ یعنی سچی خاتون تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ دلیل دی ہے اس بات کی کہ یہ دونوں بشر ہیں، جن سے بشر سے تعلق رکھتے ہیں، خدا نہیں، کیونکہ اگر یہ کھاتے پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، کہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ تو دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، پھر دیکھو کہ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ واضح کر دیا کہ یہ صرف ایک ہی دلیل دی، سمپل سی، سادی سی، کہ خدا ان تمام عوارض سے پاک ہوتا ہے کھانے پینے سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ یہ کھاتی پیتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ وقال وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی مرسلین بھیجے، جن کو بھیجا وہ کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں چلتے بھی تھے. یعنی جب ان لوگوں نے کہا، کفار نے، کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو بازاروں میں چلتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس معاملے میں انوکھے نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں کام کاج بھی کرتے تھے، جاتے بھی تھے. اس بات کی دلیل دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو عوارض بشریہ ہیں، جو انسانی معاملات ہیں، وہ طاری ہوتے رہتے ہیں، کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور بازاروں میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. وقال تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے محبوب، آپ فرمائیے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے، بشر ہونے کے اعتبار سے تمہاری طرح ہوں. ہاں، مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی مجھے امتیاز حاصل ہے، تم سے برتری حاصل ہے، وہ اس طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالی. یہاں تک یہ آیتیں پیش کی ہیں، اور پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی نے وہی بات ارشاد فرمائی جو میں پیچھے عرض کر چکا، کہ ان کو بشر بنا کر بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ ان کے ساتھ رہ سکیں اور ان کی باتوں کو قبول کر سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں. اچھا، اب ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ نبی بن کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجیں گے بھی تو اس کو انسان ہی بنا کر بھیجیں گے، یعنی انسانی صورت کے اندر بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا. فرشتے کو تمہارا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اب جب ہم فرشتے کو انسان بنا کر بھیجیں گے، انسانی صورت میں بھیجیں گے، تو بات تو وہی ہو جائے گی. تم جب انسانی صورت کے اندر دیکھو گے، اس کے ساتھ انسانی معاملات پیش آ رہے ہوں گے، تو بات وہی ہو جائے گی جو ابھی کہہ رہے ہو کہ یہ انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبی انسان بنا کر، بشر بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرشتے کیوں نہیں؟ تو فرشتہ بھی آئے گا، تو چونکہ فرشتوں کو اصل حالت میں دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کی بات کو قبول کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہیں بھی ہمیں انسانی صورت کے اندر ہی بھیجنا ہوگا، انسانی صورت میں ہی ہم بھیجیں گے، تو بات وہیں پر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرمایا فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء من البشر ارسلوا الى البشر ولولا ذلك لما اطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم. قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، اي لما كان الا في صوره البشر الذي يمكنكم مخالطتهم اذ لا تطيقون مقاومه الملك ومخاطبته ورؤيته اذا كان على صورته. وقال تعالى قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اي لا يمكن في سنة الله ارسال الملك الا لمن هو من جنسه او من خصه الله تعالى واصطفاه وقضاه على مقاومته كالانبياء والرسل. اب انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ایک انتہائی اہم گفتگو فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگ ان سے باتوں کو قبول کر سکیں، لوگ ان کی باتوں کو قبول کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں. یہ ہے ان کی ایک حیثیت، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی. اگر یہ حیثیت نہ ہو تو پھر ان سے باتوں کو لینا، ان کی پیروی کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کو دیکھنا، یہ ممکن نہ رہے گا. لہذا یہ والی حیثیت ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ ان کی پیروی کر سکیں. لیکن فقط ان کی یہی حیثیت نہیں, ان کی یہی حیثیت نہیں, اس لیے کہ اگر فقط یہی حیثیت ہو تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو لینے کی قدرت نہیں رکھیں گے, جیسا کہ ہم نہیں رکھتے کہ براہ راست فرشتے کو دیکھ سکیں, اس سے باتوں کو لے سکیں, اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو براہ راست لے سکیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہماری حیثیت فقط ایک ہی حیثیت ہے, بشری حیثیت ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ چیزیں اخذ نہیں کر سکتے, ہم یہ چیزیں لے نہیں سکتے. انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ظواہر ہیں, یعنی ظاہری اعضاء جو ہیں, جو ان کے جسم کے حصے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, انسانی حیثیت کے اندر ہی ہے, لیکن ان کا جو باطن ہے, ان کے بواطین, ان کی باطنی جو حیثیت ہے وہ ظاہری حیثیت سے مختلف ہے, ظاہری حیثیت سے مختلف ہے. ان کے باطن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ستھرا بنایا ہے, ایسا مضبوط بنایا ہے اور چنا ہے کہ یہ فرشتے کو دیکھنے کی, ان سے وحی جو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے اس کو اخذ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, اخذ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو اب یہ بندے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان واسطہ بن جاتے ہیں, بندے اور اللہ تعالی کے درمیان واسطہ بن جاتے ہیں. باطن کے اعتبار سے یہ وحی کو لیتے ہیں, فرشتے کے ذریعے جو پیغام آتا ہے اسے حاصل کرتے ہیں, اور ظاہر کے اعتبار سے یہ چیزیں دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. تو بشر تو بنایا اللہ تبارک و تعالی نے, انسان تو بنا کر بھیجا, لیکن باطن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مضبوط ان کو بنایا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے, بلکہ اس بات کی قوت و قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کا تحمل کر سکیں, اسے اٹھا سکیں, وحی لے سکیں, فرشتے کو دیکھ سکیں, اس سے گفتگو کر سکیں, اس کی باتوں کو لے کر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے بھیجی ہیں اسے آگے پہنچا سکیں. یہ دونوں حیثیتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جب ہم فرشتوں والی کیفیت رکھیں گے, ملکوتی کیفیت کو سامنے رکھیں گے, جو باطنی کیفیت ہے ان کی, تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام حاصل کرتے ہیں, اور جب ظاہری حیثیت کو سامنے رکھیں گے تو پھر بہت سارے امور ہمیں وہ نظر آئیں گے کہ جو انسان کرتے ہیں, یہی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں, وہ خدا نہیں ہوتے, اس لیے جو انسانوں کے اوپر باتیں طاری ہونا ممکن ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری ان کے اوپر بھی طاری ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں, فالانبیاء والرسل علیہم السلام وسائط بین اللہ تعالی وبین خلقہ یبلغونہم اوامرہ ونواہیہ ووعدہ ووعیدہ ویعرفونہم بما لم یعلموہ من امرہ وخلقہ وجلالہ وسلطانہ وجبروتہ وملکوتہ فظواہرہم واجسادہم وبنیانہم متصفۃ باوصاف البشر طارئ علیہا ما یطرأ علی البشر من الاعراض والاسقام والموت والفنا ونعوت الانسانیۃ وارواحہم وبواطنہم متصفۃ باعلا من اوصاف البشر متعلقۃ بالملأ الاعلا متشبہۃ بصفات الملائكة سليمة من التغير والآفات لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم لهم ومخاطبتهم إياهم ومخالطتهم كما لا يطيقه غيرهم من البشر ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليهم مخالطتهم كما تقدم من قول الله تعالى فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة. یہ وہی گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیچھے کر کے آ چکا. اب اس پہ مثال دیتے ہیں. قرآن کی آیات کی مثال پیش کی کہ جس کے ذریعے یہ تو پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ظاہری احوال پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ کیا ہیں, ہماری طرح ہیں, انسانوں کی طرح ہوتے ہیں, اگرچہ کہ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کی نسبت خصوصیات الگ رکھی ہوتی ہیں. بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اعضاء مبارکہ ہیں ان میں ہر ایک کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصیت و خوبصورتی رکھی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. لیکن جیسے پانچ انگلیاں ہونا, دو آنکھیں ہونا, کان کا ہونا, کان سے سننا, آنکھوں سے دیکھنا, یہ ساری چیزیں ظاہر کے اندر ویسے ہی جیسے دیگر انسانوں کی بنائی گئی ویسے ہی بنائی گئی ہیں. اب اس پر مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے بواطن جو ارواح ہیں, ان کی روحیں جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ وہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ملی بھی ہیں, اس سے متصف ہیں. اس پر چند مثالیں دیتے ہیں. پہلی مثال دیتے ہیں کہ ویسے بہت ساری احادیث کے اندر آیا کہ فلاں میرا خلیل, فلاں میرا خلیل. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود کہا, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اوصانی خلیلی, مجھے میرے خلیل نے وصیت کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ہر خلیل اپنے خلیل کی طرف تیر کر جائے تالاب میں. صحابہ اکرام علیہ رضوان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, کہ ہر خلیل اپنے خلیل کی طرف تیر کے جائے. سب ایک دوسرے کی طرف تیر کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ایک دوسرے کی طرف تیر کر آئے. یہ خلیل کے لفظ استعمال ہوئے, لیکن ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا, لیکن یہ اسلامی بھائی ہیں, یہ اسلامی بھائی ہیں, تمہارے صاحب جو ہیں وہ رحمان کے خلیل ہیں, رحمان کے خلیل ہیں. یعنی باعتبار باطن کے جو روحانیت ہے اور جس سے وہ فرشتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو وہاں کوئی اور نہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ دوستی ہے. ظاہر کے اعتبار سے, بشری اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل مقرر فرمایا, دیگر نے اپنا خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی, کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. یہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے, غفلت طاری ہو جاتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات سے اللہ نے پاک رکھا کہ ان کا دل نہیں سوتا, اسی لیے سونے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے, پے در پے سو میں وصال فرماتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کی پیروی شروع کی تو تھک گئے, نہیں ہو پایا. حضور علیہ السلام اسلام نے ان کو منع فرمایا تھا کہ سو میں وصال نہ رکھو, یعنی بس روزہ رکھا, افطار میں ایک گھونٹ لے لیا, اس کے بعد دوبارہ دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. یہ رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. عرض کی کہ آپ بھی تو رکھتے ہیں, آپ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست کہیئتکم, میں کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوں, میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں, انما انا بشر مثلکم. فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, یہاں فرما رہے انی لست کہیئتکم. اور بعض میں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک موقع پر عرض کی کہ لست کہیئتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہماری طرح تھوڑی ہیں. جو وہ معاملہ دیکھتے تھے دیکھ کے عرض کی کہ آپ ہماری طرح تھوڑی ہیں. تو وہ کیا, ظاہر کے اعتبار سے بشر مثلکم, جسمانی اعضاء کے اعتبار سے جو انسان کے اوپر امور طاری ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے تو بشر, لیکن باطن کے اعتبار سے وہ عام بشر کی طرح نہیں ہے, وہ نور ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے باطن کو مصفیٰ کیا گیا ہے، مزین کیا گیا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صوم وصال مسلسل روزے رکھنا ہے میری، تو کیفیت یہ ہے کہ انی اظلو یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے تو ابھی کیا کھلاتا پلاتا ہے. اس میں علماء کی الگ الگ تعبیریں ہیں. بولا روزے میں تو کھایا پیا جاتا ہی نہیں ہے، روزے میں تو کھایا پیا جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ کھلانا پلانا یہ روحانیت ہے، دیدار ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بھوک پیاس ساری ختم ہو جاتی ہے، لگتی نہیں ہے. تو یہ بات ان کے اعتبار سے سمجھ آ رہی ہے بات. فرماتے ہیں كما قال عليه السلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام لكن صاحبكم خليل الرحمن وكما قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال اني لست كهيئتكم اني اظل يطعمني وربي ويسقيني فبواطنهم منزهه عن الافات مطهرة من النقائص والاعتلالات وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا في البابين بعون الله وهو حسبي ونعم الوكيل. اب یہ چیز جب ہم نے سمجھ لی تو اب جو گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی فرمانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی تمہید باندھی کہ جو باطن ہے ان کا، جو روحانیت ہے، وہ انسانوں کی طرح نہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو وہ تو آفات سے، کمزوری سے، ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے بالکل پاک ہے، اس کے اندر تو کچھ خرابی ہو ہی نہیں سکتی. اب جب ہم دوسری کیفیت کی طرف آتے ہیں جو بشری کیفیت ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانوں پر طاری ہوتی ہیں وہ ان پر بھی طاری ہو سکتی ہیں، وہ ان پر بھی، لیکن ہر چیز نہیں، ہر چیز نہیں. بہت ساری چیزیں کہ جو انسانوں پر طاری ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے پاک ہیں. اس پر اجماع ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منزہ ہے. اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ انسان پر جو چیزیں طاری ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو دل پر ہوتی ہیں، جیسے کسی چیز کا بھول جانا، کسی چیز کا بھول جانا، کسی چیز کا یاد نہ رہنا، ٹھیک ہے. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو زبان پہ طاری ہوتی ہیں، کوئی بات ایسی نکل گئی کہ جو نکلنی نہیں چاہیے تھی، جو نکلنی نہیں چاہیے تھی. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو جسم پر طاری ہوتی ہیں، بخار آ جانا اور دیگر کیفیات، طاری ہونا، کمزور ہو جانا، یہ ساری چیزیں جسم پر طاری ہوتی رہتی ہیں. جسم سے بہت سارے ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، زبان سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، دل سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں، بدگمانیاں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں دل کے اندر آتی رہتی ہیں. یہ عوارض کیا ہیں؟ جسم کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں. تو قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی حوالے سے اس تفصیل کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کیا چیز انسانی اعتبار سے ہو سکتی ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی. پہلے اسی تفصیل کو بیان کیا کہ یہ تین طرح کے باتیں ہیں، دل کے اوپر، دل کے اوپر، زبان پر، اور ظاہری اعضاء کے اوپر یہ چیزیں طاری ہوتی ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام بہت سارے امور بشریہ میں سے اس سے پاک ہیں، یہ ان کے اوپر چیز نہیں آتی. پھر اس کے بعد دل کے اوپر جو چیزیں طاری ہوتی ہیں، اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے گفتگو فرمائی ہے. پہلے یہ عبارت دیکھ لیں، پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں الباب الاول فیما یختص بالامور الدینیۃ والکلام فی عصمت نبینا وسائر الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلم. باب اول ان باتوں کے بارے میں کہ جو امور دینیہ سے، دینی کاموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت ان کے معصوم ہونے کا اس میں بیان ہے۔ قال القاضی ابو الفضل رضی اللہ تعالی عنہ: علم ان التواری من التغیرات والآفات علی احاد البشر لا یخلو ان تطرأ علی جسمه او علی حواسه بغیر قصد و اختیار کالامراض والاسقام او تطرأ بقصد و اختیار وكله في الحقيقة عمل وفعل ولكن جرى رسم المشائخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم والتنزيه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل۔ اب سب سے پہلی چیز یعنی یہ بیان کر دیا کہ انسانوں پر بہت ساری چیزیں جو تاری ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں سے کیا ہیں، پاک ہیں، یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے بھی بہت ساری دینی اعتبار سے باتیں وہ ہیں کہ جو دیگر پر تاری ہوں گی ان کے اوپر تاری نہیں ہوتی، یعنی باطن کے اعتبار سے تو منزہ ہیں، پاک ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی یہ چیز ان کے اوپر تاری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز دل کے اعتبار سے، ہم بہت ساری چیزوں کو دل کے ذریعے سے جانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے جو سب سے پہلے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان کے اوپر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت کا علم ہے، اس میں ان کو کامل یقین حاصل ہوتا ہے، کامل یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا جہل، کسی طرح کا عدم علم، علم کا نہ ہونا ان کے اندر نہیں پایا جاتا، ان کو اس کا کامل علم ہوتا ہے۔ جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم ہے، ان تمام کے اندر یہ کامل ہوتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی بات سے ان کو علم نہ ہونا ایسا نہیں ہوتا، پوری طریقے سے ان چیزوں کو یہ جانتے ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں: فصل فی حکم عقد قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وقت نبوته، علم منحنا اللہ وإیاک توفیقہ ان ما تعلق منه بطریق التوحید والعلم باللہ وصفاته والایمان به وبما اوحی الیہ فعلى غایۃ المعرفۃ ووضوح العلم والیقین والانتفاع عن الجهل بشيء من ذلك او الشك او الريب فيه والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين، هذا ما وقع اجماع المسلمين عليه، ولا يصيح بالبراهين الواضحة ان يكون في عقود الانبياء سواه۔ يعني انبياء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات، ان کے اوپر جو کچھ وحی نازل ہوتی ہے اس بارے میں کامل علم رکھتے ہیں، کوئی شک و شبہ ان کے اندر اس پر نہیں ہوتا۔ اب چند قرآنی آیات یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں پڑھ کے شاید کسی کو شک ہو کہ بھئی یہاں پر تو شک والی بات آ رہی ہے، نہ جاننے والی بات آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا مثال کے طور پر اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: قال اولم تؤمن، کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اطمینان قلب حاصل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی تو کیوں کی تھی؟ حالانکہ آپ تو نبی ہیں، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ زندہ کرے گا، تو کیوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو اس بات کا ایمان نہیں رکھتا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے مختلف جوابات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ میں کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس میں علم کے حصول کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. ایک علم ہوتا ہے کہ جو سننے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس میں بھی قطعیت ہوتی ہے، سن کے بندہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور یعنی اس کو اس میں یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس میں یقین حاصل ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی چیز ارشاد فرمائے، اس کی طرف سے وحی آئے، تو یقینی یقین حاصل ہو جاتا ہے. معتبر بندہ اگر کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہو تو بندے کو یقین ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، دیکھ کر حاصل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ دیکھ کر جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں یقین اور زیادہ ہوتا ہے. اس کو علم الیقین اور عین الیقین بولتے ہیں. ایک چیز یقین جو حاصل ہوتا ہے وہ علم کے ذریعے ہوتا ہے، دوسرا علم یقین جو حاصل ہوتا ہے وہ دیکھ کر حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو دیکھ کر حاصل کرے گا اس کی یقین کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعوذ باللہ قادر نہ ہو، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا. ایک جواب یہ عرض کیا، ایک اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کی. دوسری بات یہ عرض کی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے تھے اور اپنی دعا کی قبولیت کا اثر دیکھنا چاہتے تھے کہ میری دعا کی قبولیت کا اثر دنیا میں کس طرح ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. تیسری بات یہ کہ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں پر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، وہ وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو طلب کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی قدرت دے کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر دیا کروں، مجھے قدرت حاصل ہو جائے تیری عطا سے کہ مردوں کو میں زندہ کر دوں. لیکن یہ دعا آپ نے تواضعاً اور بطور ادب براہ راست نہیں کی، براہ راست نہیں کی، بلکہ عرض کی. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی قدرت دی کہ وہ چار پرندوں کو ذبح کریں، ان کا گوشت ملائیں، اور پھر جب وہ بلائیں گے تو مردے زندہ ہو جائیں گے. تو یوں ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی قدرت عطا کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سرے سے شک واقع نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں شک واقع نہیں ہو رہا، ہمیں شک واقع نہیں ہوتا، تو بدرجہ اولا ابراہیم علیہ السلام کو شک واقع نہیں ہوگا. یہ عاجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو بدرجہ اولا اس بات کو جانتے ہیں. فرماتے ہیں فلا يعترض على هذا بقول ابراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اذ لم يشك ابراهيم في اخبار الله تعالى له باحياء الموتى ولكن اراد طمانية القلب وترك المنازعة لمشاهدة الاحياء فحصل له العلم الاول ببقوعه واراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته الوجه الثاني ان ابراهيم عليه السلام انما اراد اختبار منزله عند ربه وعلم اجابته ودعوته بسؤال ذلك من ربه ويكون قوله تعالى اولم تؤمن اي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك. الوجه الثالث انه سال زياده يقين وقوه طمانينه وإن لم يكن في الأول شك إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين فليس الخبر كالمعاينة. الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصيح احتجاجه عيانا. الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طرق الأدب المراد أقدرني على إحياء الموتى وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. الوجه السادس أنه أرى من نفسه شك وما شك ولكن ليجاب فيزداد قربه وقول نبينا عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شك وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام أي نحن موقنون بالبعث وأحياء الله الموتى فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك أو على طريق التواتر والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه. اسی حوالے سے کچھ اور گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی مزید اور بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم آپ کی تکریم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے آپ کی محبت آپ کے عشق میں روز مزہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اضافہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق میں